بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين محترم حضرات مستبشرین اور معزز حاضرین، جو کام میں نے کل آخر میں کیا تھا آج میں اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ان حضرات کا تہے دل سے شکریہ ادا کروں جنہوں نے اس محفل میں مستبشرین کی حیثیت سے شرکت قبول فرمائی. مجھے خوب اندازہ ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ اس سے بہت بلند ہے. ہمارے ہاں اس سے پہلے محاضرات میں، قرآن کانفرنسوں میں ان کی شرکت مقررین کی حیثیت سے ہوتی رہی ہے، لیکن آج انہوں نے ہمارے اس بدلے ہوئے نظم کے تحت بھی اس میں شرکت گوارا فرما کر واقعتاً بہت ہی بے نفسی اور خلوص کا ثبوت فراہم کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے. آج سے ہماری گفتگو اسلام میں عدل اجتماعی کے نظام سے اور اس کے مختلف گوشوں سے سلسلے وار شروع ہو رہی ہے. یہ جو لفظ نظام ہے، سب سے پہلے میں اس کے بارے میں دو تمہیدی وضاحتیں کر دینا چاہتا ہوں. کل تقریر کے بعد کے جو سوال جواب تھے، پنکھا ٹھیک کروں، ان میں یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ ہمیں جدید اصطلاحات کے استعمال سے دینی مباحث میں احتراز کرنا چاہیے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ بات اصولاً 100% صحیح ہے. صرف یہ کہ ایک ڈائلیما ہے، ایک عقدہ لا ینحل ہے، کہ ایک طرف خوب اندازہ ہے، کیا کر رہے ہو، اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تم، بھائی میری طرف رخ کرو اس کا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک ڈائلیما ہے کہ ایک طرف یہ حقیقت اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہے کہ ہر نئی اصطلاح کوئی نہ کوئی ایسا مفہوم اپنے اندر رکھتی ہے کہ جس کو اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور جب ہم اس اصطلاح کو اختیار کرتے ہیں تو وہ مفہوم بھی لا محالہ شامل ہو جاتا ہے، اور دینی تصورات میں اس طرح ایک تبدیلی آتی ہے. دوسرا حصہ یہ ہے ہماری اس الجھن کا اور ڈائلیما کا کہ جب تک مروجہ اصطلاحات جو کسی دور میں ہوں ان کو استعمال نہ کیا جائے، عوام تک ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوتا، بات ان کے ذہنوں تک پہنچتی نہیں. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر دور کا جو ایڈیم ہے، جو محاورہ ہے، جو اصطلاحات ہیں جن کے حوالے سے لوگ گفتگو کرنے کے عادی ہیں، اس کو استعمال کیا جائے. اب ان دونوں کے بین بین کا ایک راستہ ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے واحد راہ عمل ہے، کہ ابتدائی دعوت اور ابتدائی تفہیم کے لیے نئی اصطلاحات کو استعمال کیا جائے، لیکن تدریجاً لوگوں کے ذہنوں کو اصل جو اصطلاحات ہیں کتاب و سنت کی، ان کی طرف موڑ دیا جائے. میں اپنی امکانی حد تک اسی پر عمل پیرا ہوں. یہ ساری بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ خود نظام کا لفظ بھی ایک حادث اصطلاح ہے، یہ کتاب و سنت کی اصطلاح نہیں. یہ کچھ ہی عرصے سے اس لفظ کا رواج ہوا ہے. اسلام کا نظام حیات, اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے. یہ نظام کا لفظ جو ہے یہ نہ قرآن مجید میں ہے نہ احادیث میں اس طور سے آیا ہے, جتنا بھی اس کا ذخیرہ میرے علم میں ہے, اور نہ ہی یہ ہمارے متقدمین کے ہاں یہ لفظ جو ہے اصطلاحاً استعمال ہوا ہے. جب سے مغرب میں نظام ہائے زندگی اور اس کے قائم کرنے کے لیے تحریکوں کا رواج ہوا, تو اسی کی ایک ریفلیکشن ہمارے آئی ہے ہمارے ہاں بھی, کہ ہم نے اسلام کو بھی ایک نظام زندگی, نظام حیات قرار دے کر اور اس نظام کو برپا کرنے کے لیے تحریکوں کا سلسلہ شروع کیا. یہ دونوں لفظ تحریک, موومنٹ, یہ بھی حادث ہے, یہ بھی کتاب و سنت کی اصطلاح نہیں. نظام یہ بھی کتاب و سنت کی اصطلاح نہیں. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو مفہوم اس اصطلاح کے حوالے سے سامنے لایا جا رہا ہے وہ کلیتاً غلط ہے, یہ بات صحیح نہیں. واقعہ یہ ہے کہ جب ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ احکام ہیں, اوامر و نواہی, جن کا تعلق انسان کی معاشرت کی زندگی سے, کچھ احکام ہیں اوامر و نواہی جن کا تعلق انسان کی معاشی زندگی سے, کچھ ایسے اصول ہیں کہ جن کا تعلق سیاسی زندگی سے. اس اعتبار سے ان احکام کو جوڑ کر, انہیں جمع کر کے, انہیں مرتب کر کے, ان کی ایک خاص ترتیب اور تدوین سے اگر یہ تصور پیدا کیا جائے کہ یہ ہے اسلام کا معاشرتی نظام, یہ ہے اسلام کا معاشی نظام, یہ ہے اسلام کا سیاسی نظام, تو اصولاً بات غلط نہیں ہے. اور آج کے دور میں یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے ذہنوں تک بات کو پہنچانے کے لیے یہ انداز اختیار کریں. البتہ اس میں ایک احتیاط کی ضرورت ہے, اور وہ یہ کہ ہمیں اچھی طرح یہ بات جان لینی چاہیے کہ دین و شریعت کے اندر بنیادی اہمیت کے حامل وہ احکام ہیں. ان احکام میں جو ترتیب ہم قائم کرتے ہیں اس میں ہمارا ذہن داخل ہوتا ہے. ہماری 1400 سال کا جو ہمارا تراث علمی ہے, جو ورثہ ہے علمی, جس میں محدثین اور فقہاء کرام کی پوری پوری زندگیاں کھپی ہیں, نسلن بعد نسلن لوگوں نے ان چیزوں کی ترتیب و تدوین میں اپنے آپ کو کھپا دیا ہے, اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے تقویٰ اور خلوص اور للہیت یہ سب جو ہے اس کو ہر شک و شبہ سے بالا تر بادا گیا. ان حضرات نے محنت کر کے جو احکام کی درجہ بندی کر دی, فرض سے شروع ہوگا, فرض ہے, واجب ہے, سنت موکدہ ہے, سنت غیر موکدہ ہے, پھر وہ مباحات کا, نوافل کا دائرہ ہے, پھر مکروحات کا دائرہ شروع ہو جائے گا. اب یہ بائیں ہاتھ کی چھ چھ ہے, یہ نیگیٹو سائڈ کی باتیں ہیں. اب وہ مکروہ ہے, مکروہ میں مکروہ ہے تنزیہی ہے, مکروہ ہے تحریمی ہے, پھر حرام مطلق ہے. یہ جو کیٹیگریز قائم کی گئی ہیں یہ ہیں اصل چیز, اور ان پر وہ محنت ہو چکی ہے کہ اب ان کے بارے میں قیل و قال جو ہے وہ خامخواہ فتنے اٹھانے کا موجب ہوگی, اس سے کوئی خیر وجود میں نہیں آئے گا. اجتہاد کی ضرورت ہے, لیکن اجتہاد ان معاملات میں کہ جہاں نئی صورت مسئلہ پیدا ہو گئی, نئی سچویشن سامنے آئی ہو, ورنہ وہی سچویشن ہے, وہی مسئلہ ہے. تو اس میں در حقیقت اپنے اسلاف کی ان محنتوں کو بالائے طاق رکھ کر اور ان سے مستغنی ہو کر اپنا راستہ بنانے کی کوشش خود در حقیقت ایک فتنے ہی کی حیثیت رکھتی ہے. اب ان احکام کو جب ہم جوڑتے ہیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا, میرا اپنا ایک مزاج ہے, استاد تباہ ہے, میری ایک سوچ ہے, میں اس کے حوالے سے جوڑوں گا. یہ جوڑ, یہ ترتیب, یہ تدوین منصوص نہیں ہے, اس میں یقیناً میرے ذہن, میرے فکر کا حصہ شامل ہو جائے گا, میری پسند ناپسند, میرا مزاج, میری ترجیحات. تو ہمیں ہمیشہ یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ کوشش تو ہمیں کرنی ہے کہ ہم مرتب کریں معاشی نظام, سیاسی نظام, معاشرتی نظام, لیکن ہمیشہ ذہن میں اس بات کو مستحضر رکھیں کہ اس میں اصل اہمیت احکام کی ہے. باقی یہ کہ ہم نے ان کو, اب میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کہیں کوئی حکم اہمیت کے اعتبار سے مقدم ہے, کوئی دوسرا حکم ہے جو مؤخر آتا ہے اہمیت کے اعتبار سے, ہم مؤخر کو مقدم کر لیں اور جو مقدم تھا اسے مؤخر کر دیں تو ترتیب الٹ جائے گی, نظام جو ہے بگڑ جائے گا. صرف یہ کہہ دینے سے بات پوری نہیں ہوگی, صاحب یہ حکم تو وہاں بھی موجود ہے, لیکن یہ کہ وہاں جو بھی تقدیم و تاخیر ہے, اولیت و ثانویت کا مسئلہ ہے, اب اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے مزاج کا اس میں ایسی دخل اندازی ہو جائے کہ ہم اس کو جوڑ کے اندر تعمیر میں, جیسے اینٹیں ہیں, ایک معمار کسی طریقے سے ان کو چن رہا ہے, ایک کسی اور طریقے سے ان کو چنائی کر رہا ہے. اس اعتبار سے ان دو چیزوں کو ہمیشہ علیحدہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل شے ہے احکام شریعت. ان میں جو ترتیب و تدوین ہم قائم کرتے ہیں وہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہے. اس میں ہمیں کھلے ذہن کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ آمادہ رہنا چاہیے کہ دوسرے کی بات بھی سنیں اور اس پر غور کریں. ہو سکتا ہے کہ اس سے کہیں بہتر کوئی ترتیب سامنے آئے. دوسری بات ان نظاموں کے سلسلے میں تمہیدی طور پر یہ سمجھ لیجئے, جیسے کہ میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک تو ویسے چار سطحیں بنتی ہیں اجتماعیت کی. سب سے پہلی سطح ہے آئلی نظام. ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج سے ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے, یہ ہے پہلی اینٹ اجتماعیت کی. اس کے بعد خاندان مل کر معاشرہ بناتے ہیں, تو معاشرتی نظام, اس میں ویلیوز کیا ہیں, اقدار کون سی ہیں جنہیں پروموٹ کرنا ہے, اور وہ ایولز کون سے ہیں کہ جنہیں اریڈیکیٹ کرنا ہے, جن کا استیصال کرنا ہے. ہر معاشرے کا اپنا تصور ہوتا ہے کہ یہ اقدار ہیں جن کو کہ ہمیں بڑھانا ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں استحصال کرنا ہے. تو یہ دوسری سطح ہے اجتماعیت کی. تیسری سطح اس کے ساتھ ہی وہ معاشیات ہے. یہ بھی قدیم مسئلہ ہے, جب سے انسان ہے پیٹ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور چوتھی اور بلند ترین سطح ہے سیاسی نظام. یہ در حقیقت چار لیولز بنتے ہیں, لیکن ہمیں تین دنوں میں انہیں کور کرنا ہے. تو آئلی اور معاشرتی نظام پر آج گفتگو ہوگی, معاشی نظام پر کل, اور سیاسی نظام پر پرسوں. ان میں جو ایک ترتیب ہے وہ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی ذہن میں اگر اس کو مستحضر کر لیا جائے تو مناسب ہے کہ قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلی سیڑھی جو ہے آئلی نظام, اس کے بارے میں تفصیلی احکام موجود ہیں. سورہ بقرہ کے چار رکوع طلاق اور عدت اور یہ تمام رضاعت, یہ تمام معاملات جو خاندانی مسئلہ ہے اس سے متعلق, پھر سورہ نساء میں مل جائیں گے احکام, پھر آپ کو سورہ مجادلہ میں مل جائے گا حکم, پھر آپ کو سورہ طلاق مل جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ اتنے احکام کسی اور شعبہ زندگی سے متعلق قرآن مجید میں موجود نہیں ہے جتنے کہ آئلی نظام سے متعلق. اس کے بعد معاشرتی زندگی, سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوع, یہ سب جو ہے آپ دیکھیں گے, اور پھر سورہ حجرات, بڑی اہم سورتیں ہیں. معاشی زندگی سے متعلق چند احکام ملتے ہیں, چند چیزیں حرام ہیں, کچھ اہداف دیے گئے ہیں, وہ ٹارگیٹس ہیں, گولز ہیں. کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دولت تمہارے عمرا ہی کے مابین گردش میں رہے. یہ ایک ٹارگیٹ ہے, ایک ہدف ہے, ایک گول ہے. لیکن یہ کہ اصل احکام گنیں گے تو کتنے ہوں گے. سود حرام ہے, سٹا حرام ہے, بیع کے بارے میں یہ ہدایت ہے کہ انترازم منکم ہونی چاہیے, باہمی رضامندی سے بیع ہونی چاہیے. معلوم یہ ہوا کہ احکام چند اور اہداف کا تعین ہے, اصول. سیاسی سطح پر جا کر تو حکم کوئی ہے ہی نہیں, پورا نظام کھلا رکھا گیا ہے کہ اس میں تمدنی ارتقاء کو پوری طریقے سے سمویا جا سکے, اکوموڈیٹ کیا جا سکے. صرف اصول دیے گئے. یہ تو میں پھر جب سیاسی نظام سے متعلق گفتگو ہوگی تب میں بات کروں گا. یہ ترتیب ذہن میں رکھیے کہ در حقیقت جب سے انسان ہے یہ نظام آئلی جو ہے موجود ہے, یہ قدیم ترین. جب سے انسان ہے, معاش اس کی پیٹ کا مسئلہ بھی ہے, لیکن اس میں وہ پیچیدگیاں نہیں تھی پہلے کے جو اب پیدا ہو گئی ہیں. لہذا سب سے زیادہ تفصیلی احکام آپ کو آئلی نظام سے متعلق ملتے ہیں, جن میں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ پورا ہی نقشہ جو ہے تو نظام کوئی ہے ہی نہیں. یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ کبھی کہی تھی بروہی صاحب نے کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ اسلام کا کوئی نظام, قرآن مجید کے اندر کوئی دستور کا کوئی خاکہ موجود نہیں. اس رائے کی پسپائی اختیار کی وہ ایک علیحدہ بات ہے, اس کے کیا اسباب تھے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ اصول دیے گئے ہیں. وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ دو تین اصول ہیں, باقی یہ کہ آپ کوئی فیڈرل نظام بنائیں, کوئی کانفیڈرل بنائیں, کوئی یونٹری بنائیں, کوئی آپ دو ہاؤسز کا نظام رکھیں, سنگل ہاؤس کا نظام رکھیں, پارلیمانی نظام بنائیں, آپ پریزیڈینشل نظام بنائیں, کہیں کوئی پابندی آپ پر نہیں ہے, آپ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. اگر یہاں اس وقت یہ بات طے کر دی گئی ہوتی, جبکہ ابھی نظام جو ہے نظام سیاسی کے اندر ارتقائی عمل جاری تھا, تو در حقیقت گویا کہ ایک تمدنی ارتقاء کے عمل کے آگے روک لگا دی جاتی ہے. اور قرآن مجید نے, اللہ تعالی حکیم ہے, وہ جانتا ہے, وہ تو عالم ما کانا بھی ہے اور ما یکون بھی ہے, لہذا جو چیز مکمل تھی اس کے لیے مکمل نظام بھی دے دیا, جو چیز ابھی ارتقاء پذیر تھی اس کے لیے اصول دے کر اور گنجائش باقی رکھی ہے کہ اس کے اندر جو بھی تمدنی ارتقاء کے ثمرات ہوں ان کو سمویا جا سکے. اب آئیے آج جو پہلی سیڑھی ہے اسلام کا معاشرتی نظام, اس کی پہلی اساس, اور چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں عدل اجتماعی کے اعتبار سے, لہذا عدل اجتماعی کے اعتبار سے اہم ترین بنیاد یہ ہے کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں, مساوات انسانی اس سماجی سطح پر مسلم ہے, پیدائشی طور پر کوئی اعلیٰ نہیں, کوئی ادنا نہیں, کوئی گھٹیا نہیں, کوئی بڑھیا نہیں, کوئی اونچا نہیں, کوئی نیچا نہیں. پیدائش سے متعلق چیزیں کون کون سی ہیں؟ نسل, نسل کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ نہیں, کوئی ادنا نہیں. کلکم بنو آدم و آدم من تراب, ایک ہی تو نسل ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نسل ہے, نسل کی برتری اور نسل کی کمتری کا تصور خالص غیر اسلام. اس بنیاد پر تقسیم جب ہو جاتی ہے کہ پیدائشی طور پر کوئی گھٹیا پیدا ہوا ہو اور پیدائشی طور پر کوئی بڑھیا پیدا ہوا ہو, تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑے ظلم کی بنیاد تو وہاں رکھی گئی جس کی نفی کلی کی ہے قرآن مجید نے. نہ نسل کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ ہے اور کوئی ادنا ہے, نہ رنگ کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ ہے یا کوئی ادنا ہے, نہ پیشے کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ ہے کوئی ادنا ہے, نہ جنس کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ ہے کوئی ادنا ہے, نہ زبان کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ ہے کوئی ادنا ہے. یہ پانچ چیزیں وہ ہیں جن کی بنا پر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے انسانوں کے مابین, امتیاز کیا جاتا ہے. قرآن ان تمام امتیازات کی نفی مطلق کرتا ہے. یہی بات ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ میں ہے جو میں نے بھی ابھی سنائی اور حافظ صاحب نے بھی پڑھی, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کوئی اعلیٰ اور ادنا کا معاملہ ہے تو وہ انسان کے عمل سے ہے. جو جتنا متقی ہے, جو جتنا پرہیزگار ہے, جو جتنا خادم خلق ہے, اتنا ہی وہ اعلیٰ ہے, اتنا ہی وہ بلند ہے. اس کے اعتبار سے جو انسان کی اپنی تحصیل سے متعلق بات ہے, یہ نہیں کہ جو چیز گیون ہے اس کے لیے. نسل آپ کا چوائس نہیں ہے, آپ کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں, رنگت جو آپ لے کر آئے ہیں یہ آپ کا چوائس نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا کرتا ہے. شکل و شباہت یہ آپ کا اختیار نہیں ہے, یہ اللہ کا عطا کرتا ہے. اسی طرح زبان کا معاملہ آپ نے نہیں چنا ہوتا, جہاں آپ پیدا ہو گئے وہی آپ کی بولی ہے. ان تمام چیزوں کی بنیاد پر ادنا اور اعلیٰ کی تقسیم خالص غیر اسلامی. یہ وہ چیز ہے کہ خطبہ حجت الوداع میں آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے وہی باتیں فرمائی ہیں کہ جو اہم ترین تھی. الوداعی خطاب تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور آپ نے آغاز بھی کیا تھا یہیں سے کہ لوگوں شاید کہ دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو, اس اعلان کے ساتھ خطبہ دیا ہے. اور اس میں جو الفاظ فرمائے, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. اور میں کل بیان کر چکا ہوں کہ وہ دشمن رسول ہے, شاتم رسول ہے, ایچ جی ویلز, اس نے بڑے رقیق حملے کیے ہیں حضور پر. اب میں نہیں چاہتا کہ نقل کروں کہ کیسے کیسے اس نے حملے کیے ہیں, بس صرف یہ سمجھ لیجئے کہ شاتم رسول ہے, دشمن رسول ہے. اور اس کو میں اس لیے بیان کیا کرتا ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے, یہ بات سامنے آ جائے کہ وہ عقیدت مند نہیں ہے حضور کا, دشمن ہے, بغض رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب وہ آیا ہے اس خطبہ حجت الوداع کے ذکر پر تو یہ پورا پیسج نقل کیا اس نے, اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص گھٹنے ٹیک کر اور خراج تحسین ادا کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پا رہا, کہ اس نے صاف کہا ہے کہ انسانی اخوت اور حریت اور مساوات کے واسطے دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے. سرمنز, ہیومن فریٹرنیٹی, فریڈم اینڈ ایکویلٹی, تین اقدار واسطے دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے. اور جیزد اف نظارت کے ہاں مسیح ناصری حضرت مسیح علیہ السلام عیسائی ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بھی واسطے بہت کہے. لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان اصولوں پر تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا محمد نے. اب میں در حقیقت چونکہ زبان رک رہی ہے میں نہیں کہنا چاہتا اس نے کس کس اعتبار سے حملے کیے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے، پڑھ لیجئے کبھی، وہ پرانا ایڈیشن تلاش کرنا پڑے گا اس کا، اس لیے کہ نئے میں سے جو نئے اس کے مرتبین ہیں ایڈیٹرز، انہوں نے یہ پیسے نکال دیا، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، آپ کو پنجاب لائبریری میں اور یونیورسٹی لائبریری میں پرانا نسخہ مل جائے گا، اس میں پڑھیے، بڑے رقیق حملے کیے، لیکن یہ بات ماننے پر مجبور ہے، الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل فضیلت تو وہی ہے جس کا کہ اقرار دشمن کا. اس میں چونکہ میں نے جنس کا لفظ بھی ایڈ کیا ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو بعد میں ہوگی. عورت ادنا نہیں ہے عورت ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے وہ بھی اتنی ہی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ ہیومن بینگ ہے. یہ بات میں بعد میں کروں گا. ایک انتظامی اونچ نیچ اور شے ہے، اور ادنا اور اعلیٰ اور شے ہے. ان دونوں کو بالکل اپنے ذہن میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. دو انسان مساوی ہیں، لیکن ایک انسان کلرک کی حیثیت سے کرسی پر بیٹھا کام کر رہا ہے، ایک قاصد کی حیثیت سے، چپراسی کی حیثیت سے کام کر رہا ہے. جہاں تک کہ شرف انسانیت ہے اس میں دونوں مساوی ہیں، لیکن یہ کہ حقوق میں، اختیارات میں، انتظامی معاملات میں ان کے درمیان وہ مساوات نہیں ہو سکتی، پھر تو دنیا کا کوئی نظام چل سکتا ہی نہیں. لیکن جہاں تک شرف انسانیت کا تعلق ہے، کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان، وہ بھی ہیومن بینگ ہے، یہ بھی ہیومن بینگ ہے، جن دونوں کے درمیان شرف آدمیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. اب اسلامی معاشرے کی دوسری اساس، یہ معاشرہ نظریاتی معاشرہ ہے، اس کی بنیاد نظریے پر ہے. یقیناً اس میں فرق ہوتا ہے، نسل پر اس کی بنیاد نہیں، رنگ پر اس کی بنیاد نہیں، زبان پر اس کی بنیاد نہیں، نظریے پر بنیاد ہے. اور وہ نظریہ کیا ہے؟ جو اللہ کے ماننے والے، رسول کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، آخرت کے ماننے والے، یہ نظریہ ہے. جو اس کے قائل ہے وہ ہے اس معاشرے میں شریک. ایک تقسیم کرتا ہے اسلام، ایک ہے وہ کہ جو ماننے والے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو نہیں مانتے. اس میں بھی اگرچہ دو لیولز ہیں ماننے کے، ایک ہے دل سے ماننا، تصدیق بالقلب، وہ ہماری ویریفیکیشن کے دائرے سے خارج ہے. ہم نہیں کسی کے دل میں کوئی آلہ اتار کر دیکھ سکتے کہ یہ واقعی دل سے مانتا ہے کہ نہیں مانتا. لہذا اس کی ٹیسٹیمنی، شہادت، اس پر بنیاد ہے معاشرے کی، جو گواہی دے، جو اقرار کرے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ٹیسٹیفائی کرے. اس میں یہ بات سمجھ لیجئے، ابھی جو آیات آپ نے سنی، اور بڑی پیاری ترتیب ہے، پہلے تو وہ جو مشترک انسانیت کا معاملہ ہے وہ لایا گیا، یا ایھا الناس سے خطاب ہوا ہے. حالانکہ سورہ حجرات میں پانچ مرتبہ، چھوٹی سی سورت ہے 18 آیتوں کی، اور غالباً یہ نسبت و تناسب پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ 18 آیات میں پانچ مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوا، لیکن یہاں آ کر فوراً بدل گیا خطاب، یا ایھا الناس. اس لیے کہ یہ جو معاملہ ہے شرف انسانیت، یہ پوری نوع انسانی کی متاع مشترک ہے. البتہ جو معاشرہ ہم قائم کر رہے ہیں اس انسانوں میں، اس معاشرے کی بنیاد ہے اسلام. یہ اسلامی معاشرہ ہے، نظریاتی معاشرہ ہے، یہ بلیورز کا، ماننے والوں کا معاشرہ ہے. غیر بلیورز، غیر مسلم، اب دیکھیے سورہ حجرات میں یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے فوراً بعد، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کے بعد آیت کون سی آئی؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان نہیں، اسلام ہے در حقیقت اسلامی معاشرے کی بنیاد. اصولاً ایمان، اور قانوناً اسلام ہے بنیاد، اس لیے کہ ایمان کو، وہ دل والا ایمان ہے، اسے ہم ویریفائی نہیں کر سکتے. اب جو غیر مسلم ہے ان کے ساتھ کیا ہے؟ اس میں اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اس میں اسلام واضح تعلیم یہ دیتا ہے کہ ان کے ساتھ دلی محبت کا رشتہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر ان کے ساتھ دلی محبت ہے تو پھر آپ کے نظریے کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ پھر سچ ہی ہے. اس معاشرے کی پختگی، اس کے استحکام کے لیے دلی محبت کا دائرہ اہل ایمان کے ساتھ ہوگا. البتہ جو متحارب نہیں ہیں، جو آپ سے لڑ نہیں رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ خیر خواہی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ خدمت خلق کا معاملہ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی ایک حسن سلوک کا معاملہ ہے کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ تالیف قلب کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، مجھے ڈیڑھ گھنٹے میں بات پوری کرنی ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید کا تلاوت کرنے والا اور پڑھنے والا جانتا ہے کس شد و مد کے ساتھ اور کتنی تکرار کے ساتھ آئی کہ اہل ایمان کی دلی محبت اور رشتہ ولایت جو ہے وہ صرف اہل ایمان سے ہو سکتا ہے۔ جو لوگ آپ کے نظریے میں آپ کے ساتھ نہیں، جو آپ کے اس ایمان میں آپ کے ساتھی نہیں ہے، وہ تو بھائی ہو سگا تب بھی کٹ گیا، جڑ گیا، وہ تعلق ختم ہو گیا۔ یہ نسل کی بنیاد پر تو معاشرہ نہیں ہے۔ وہاں تو یہ ہوا ہے کہ سگے بھائی ایک دوسرے کے مقابلے میں تلواریں لے کر آئے ہیں، ماموں بھانجا سامنے آئے ہیں، چچا بھتیجا سامنے آئے ہیں، سگے بھائی ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس معاشرے کی بنیاد نہ رنگ ہے، نہ خون ہے، نہ نسل ہے، بلکہ نظریہ ہے، یعنی ایمان، اور ایمان کی کم سے کم وربل ٹیسٹیمنی کہ اس کا اقرار کیا جا رہا ہو۔ غیر متحارب کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی رشتہ آپ کا ہو، کوئی متحارب کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی جنگ بھی چل رہی ہے۔ البتہ غیر متحارب، اس کے لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سورہ ممتحنہ کی آیت، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جن لوگوں نے کفار میں سے، اے مسلمانوں، نہ تو تم سے آج تک دین کے معاملے میں جنگ کی اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا نکالنے میں وہ مددگار ہوئے، تو اللہ ان سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ اب یہاں بھلائی کرنا، حسن سلوک، محبت کا لفظ نہیں آئے گا، اس لیے کہ محبت تو وہ جو سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان کے جو مولا ہیں وہ تو اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور اہل ایمان ہے۔ یہ رشتہ محبت جو ہے معاشرے کے اندر، وہ در حقیقت ہے مسلمان کے ساتھ، اور بنیاد جو ہے اس اسلامی معاشرے کی وہ اسلام ہے۔ البتہ غیر مسلموں میں تقسیم ہو جائے گی، جو غیر متحارب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ حسن معاشرت، ان کے ساتھ ان کی تعریف قلب، ان کے ساتھ خدمت خلق کا معاملہ، یہ سب جائز ہے، لیکن یہ کہ قلبی محبت کا رشتہ جو ہے وہ مختص ہے مسلمان کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بہت سی احادیث میں اس کو نمایاں طور پر دیکھا ہوگا، المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوة، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ للمسلم علی المسلم ستة، ہر مسلمان کے چھ حقوق ہیں دوسرے مسلمان پر۔ یہ تمام ہماری معاشرت کا معاملہ جو ہے وہاں پر لفظ مسلم کے حوالے سے بات چلے گی، اور اسی کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورتی سے کہا ہے کہ کل مومن اخوتن اندر دلش، حریت سرمایہ آب و گلش، ناشکیب امتیازات آمدہ، در نہاد او مساوات آمدہ۔ ایک مومن کا جو مزاج ہے، اس کے جو عناصر ترکیبی ہیں، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ کل مومن اخوتن اندر دلش، ایمانی اخوت تو اس کے دل کے اندر سرایت کیے ہوئے۔ دوسری بات جو ہے، حریت سرمایہ آب و گلش، آزادی اس کے آب و گل کا سرمایہ ہے، یہ سیاسی جب گفتگو ہوگی تب اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ ناشکیب امتیازات آمدہ، یہ امتیازات جو ہے نسلی اور یہ لسانی، یہ ان سے تو وہ بالکل ان کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ در نہاد او مساوات آمدہ، تو یہ ہے وہ انسانی مساوات جو اس کے اندر ہے، فرق نظریے کی بنا پر ہے۔ اور یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے، نظریہ وہ شے ہے جس کو انسان جب چاہے بدل سکتا ہے، آپ نسل کو بدل نہیں سکتے، نسل تو جو ہے گیون ہے اور وہ لائف لانگ ہے، اب آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ نسل بدل دیں، آپ اپنی رنگت کو بدل نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ نظریہ، آج کوئی شخص چوڑھا چمار، کوئی شدر جو ہندوستان کا ہو، آج وہ کلمہ شہادت ادا کرے، ہمارے سینے سے لگ جائے گا، ہمارے کندھے سے کندھا لگا ملا کر ہماری مسجد میں آ کر صف کے اندر پہلی صف میں کھڑا ہوگا، اس کو سارے حقوق حاصل ہو جائیں۔ لہذا یہ ہے اس کی کیفیت کہ نظریہ جو ہے یہ کوئی مستقل رکاوٹ، اور نظریہ جو ہے یہ کوئی ایسا بیریئر نہیں ہے کہ جس کو عبور نہ کیا جا سکتا۔ اب تیسری بات آئی کہ جو ہمارے آج کے موضوع میں سب سے سینسیٹیو ایشو ہے، وہ جو میں عرض کر چکا ہوں کہ معاشرتی زندگی کا آغاز ہوتا ہے مرد اور عورت کے درمیان رشتہ ازدواج سے. اس میں جو عورت اور مرد کا مقام اور ایک نظریہ جو مغرب سے آیا اور اس وقت زبانوں پر چڑھا ہوا ہے, نظریہ مساوات مرد و زن, جس کے لیے ہمارے ہاں بھی سبھی گویا کہ اس کے پرچارک ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کر اور شانہ بشانہ یہ تلقین تو ہمارے ہاں ہوتی رہی ہے, اس دور میں بھی ہوتی رہی جبکہ اسلام کا اٹھتے بیٹھتے بھی نام لیا جا رہا تھا, لیکن کندھے سے کندھا ملا کر اور شانہ بشانہ جو ہے عورتوں مردوں کو آگے چلنا چاہیے. یہ سارا فلسفہ در حقیقت مغربی تہذیب سے درآمد شدہ ایک فلسفہ ہے جس کا اب جو مظہر آیا ہے اس پر لوگ گھبرا گئے, لیکن یہ کہ اس فلسفے کو ہم قبول کیے بیٹھے ہیں اور اس نظریے کو آج میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل کے ساتھ اسے ڈسکس کروں. پہلی بات میں عرض کر چکا ہوں, شرف انسانیت میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں. نیکی کے اکتساب میں, نیکی اور روحانیت کے بلند ترین منازل کے حصول میں کوئی بیریئر نہیں عورت کے لیے. یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جس میں مرد اور عورت بالکل بسا. سورہ آل عمران میں فرمایا, آخری رکوع میں بڑی طویل ایک دعا تین چار آیتوں پر مشتمل ہے, اس کے بعد اس کا جواب دیا, فاستجاب لهم ربهم, اہل ایمان کی اس دعا کو قبول فرمایا ان کے رب نے اور ارشاد فرمایا, انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض, کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے نیکی کرنے والے کی کسی نیکی کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں, خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت. اور بڑے پیارے الفاظ ہیں, بعضکم من بعض, تم سب ایک دوسرے ہی میں سے تو ہو. یہ فرق و تفاوت نیکی کے میدان میں کہیں نہیں. عورتوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں, بلند سے بلند مقام حاصل کریں. اگر صدیق اکبر ہے ابو بکر تو صدیقت الکبریٰ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما, بہت بلند مقام ہے. اگر دولت اپنی ساری قدموں میں ڈال دی محمد الرسول اللہ کے حضرت ابو بکر نے, تو اپنی دولت جو ہے قدموں میں ڈال دی ہے محمد الرسول اللہ کے حضرت خدیجہ نے بھی رضی اللہ تعالی عنہما. کہا فرق و تفاوت. فقہائے صحابہ میں اگر حضرت عمر حضرت علی ہیں تو فقہائے صحابہ میں حضرت عائشہ کا مقام کم نہیں, کہاں کمی رہ گئی. اسلام کے لیے جان دینے میں اگر حضرت یاسر آئے ہیں تو حضرت سمیہ ساتھی ہیں ان کے جنہوں نے جان دی ہے, پہلا خون بہا ہے تو ایک مرد کا اور ایک عورت کا. ہجرت کی ہے تو کئی جوڑے گئے ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جو لخت جگر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہجرت کر کے گئے. حضرت ام حبیبہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے گئی. تو کون سا نیکی کا کام ہے, کون سی بلندی ہے جس میں کہ صحابیات جو ہیں وہ صحابہ سے پیچھے رہ گئے. تو یہ آیت بڑی اہم ہے, فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. اسی لیے میں نے ہجرت اور یہ جان دے دینا اللہ کی راہ میں, قتلوا, یہ میں نے تمام مثالیں گنوا دی ہیں, بڑھاتے چلے جائیے. دوسری آیت جو ہے سورۃ النحل کی, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون, جو کوئی بھی نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو خواہ عورت, یہاں کوئی بیریئر نہیں ہے. مجھے وہ نظم یاد آ جایا کرتی ہے اس گفتگو میں, دسویں جماعت میں انگریزی کی یہ جو ہمارا کورس تھا پوئٹری کا, چیریٹیز, charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of man like flowers. No mysteries here, no special boon. For the high and not for the low, the smoke ascends as high from the heart of a haughty palace as from that of a humble cottage. Dhuaan jaise kisi mahal ki chimney mein se upar jata hai, aise hi kisi kutiya ke chulhe mein se bhi upar jata hai. کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے. نیکیاں تو نوع انسانی کے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں, جو چاہے, جگر کا شعر ہے بہت پیارا, پھول کھلے ہیں گلشن گلشن, لیکن اپنا اپنا دامن, اپنے دامن کی تنگی رکاوٹ بن سکتی ہے, گلشن میں تو پھول ہے، جو چاہے جو. معلوم یہ ہوا کہ دو اعتبارات سے شرف انسانیت، یہ بعضوکم من بعض کے الفاظ کے اوپر بھی توجہ دیجئے کہ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹے اور بیٹی کی، تو فرق کا ہوا؟ جنس کے فرق کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ اور ادنا کا تصور اسلام میں نہیں ہے. نیکی کے اور بلند مقامات، ٹھیک ہے ایک نبوت کا ایک درجہ تو ہے، وہ وہبی ہے کسبی نہیں ہے، لہذا اس کو بحث خارج کر دیجیے. صدیقیت، شہادت، جتنے بھی مراتب عالیہ ہیں، ولایت عظمیٰ ہے، یہ تمام مراتب جو ہے کھلے ہوئے ہیں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے. اس میں ایک آیہ مبارکہ جو ہے وہ میں اور چاہتا ہوں کہ اس کا جو ایک کیف ہے وہ شاید پورے طور پر منتقل نہ ہوا ہو ابھی آپ تک. سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. تمام نیکیوں کے اوصاف جو ہیں دوہرا دوہرا کر دوہرا دوہرا کر، حالانکہ اکثر قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ جسے کہا جاتا ہے برسبیل تغلیب، خطاب مردوں سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. ایک مجمع میں جن کی اکثریت ہو ان سے خطاب کر کے دوسروں کو گویا کہ اس میں انڈرسٹوڈ سمجھ لیا جاتا ہے. اس اعتبار سے قرآن مجید میں خطاب اکثر و بیشتر مردوں سے ہے، خواتین جو ہیں وہ گویا کہ تمام وہاں پر مخاطب ہیں. لیکن یہ آیہ مبارکہ ایک جو ہے اس کو لے لیجئے تو گویا کہ ہر جگہ کی جو بھی اس اعتبار سے کمی ہے وہ فساد اور بلاغت کے خلاف ہوتا کہ ہر جگہ دہرایا جائے. لیکن اس ایک آیت کا جیسے بریکٹ کے باہر کوئی اگر شے ہو تو وہ بریکٹ کے اندر جتنی بھی ویلیوز ہیں ان سے ضرب کھا جاتی ہے، ایسے ہی اس آیت کو اس اعتبار سے ذہن میں رکھیے، سارے اوصاف مشترک. اب آئیے جو ٹیڑھا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دو چیزیں تو ہوئی مساوات کی، اس کے ساتھ ساتھ دو حقیقتوں کو ذہن میں رکھیے، اور یہ ہے جو میں نے کل بات کہی تھی کہ ایک ہے عدل اور انصاف، اس کے معنی تو ہے برابر برابر کر دینا، انصاف نصف کر دینا، روٹی ہے آدھی آدھی دے دینا، یہ انصاف. عدل بھی چونکہ برابری کے لیے آتا ہے، عدلت شہادت حضور بے اشراک باللہ، تو اس میں بھی برابری کا ایک تصور ہے. لیکن میزان اور قسط جو ہے اس میں اصل شے جو ہے پیش نظر وہ توازن ہے، اور توازن کا اصول یہ ہے کہ اگر یہ فلکرم درمیان میں ہے، اگر وہ ڈنڈی جو ہے ترازو کی اس کو پکڑنے والی چیز جو ہے بالکل درمیان میں ہے، تو ادھر بھی ایک سیر ڈالیں گے ادھر بھی ایک سیر ڈالیں گے تو یہ سیدھی رہے گی ڈنڈی. لیکن اگر یہ ادھر آ گیا، ایک بازو اس کا چھوٹا ہو گیا ایک بڑا ہو گیا، تو چھوٹے بازو کے ساتھ آپ کو زیادہ وزن باندھنا پڑے گا اور بڑے بازو کے ساتھ تھوڑا وزن، تب یہ سیدھا. یہ ہے توازن، جس میں کسر کا جبر کیا جائے، جہاں کوئی چیز کم ہے اس کی تلافی کی جائے، توازن پیدا کیا جائے. تو اصل شے اسی لیے آج کی میری گفتگو کے عنوان میں لفظ توازن ہے، حقوق اور فرائض کا توازن. اب اس کے اعتبار سے غور کیجئے کہ مرد اور عورت کے درمیان توازن کیسے ہوگا. دو حقیقتوں کو سامنے رکھیں، جب مرد اور عورت کے جسمانی نظام میں فرق ہے، یہ بات سب سے پہلے میں کہہ رہا ہوں وہ کہ جو ہر شخص کو معلوم ہے اور اس میں کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں. نمبر دو، ان کی نفسیاتی ساخت میں بھی فرق ہے، یہ ہے کہ جس کے لیے شاید ذرا تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنی پڑے. ایک کم سے کم بڑا وصف ہے اہم، مرد میں اقدام ہے، فعالیت ہے، عورت کے اندر انفعالیت ہے، اور یہی اس کی نسوانیت کا حسن ہے اور جوہر ہے. نفسیاتی اعتبار سے فرق ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پھر حقوق و فرائض میں مساوات ظلم ہوگا. اس فرق و تفاوت کو اگر سامنے رکھ کر آپ نظام تجویز نہیں کرتے اور توازن نہیں کرتے تو ظلم ہے. لہذا اللہ تعالی نے جو نظام ہمیں دیا ہے اس نظام میں اب مساوات نہیں ہے مرد اور عورت کی، اس میں یقیناً اونچ اور نیچ ہے. اس لیے کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو نہایت باریک بین ہے اور ہر شے سے باخبر ہے. تو اس نے وہ جانتا ہے کہ اس نے عورت کی کیا نفسیات بنائی ہے اور مرد کی کیا نفسیات بنائی ہے، اس کی ذہنی ساخت کیا ہے، اس کی ذہنی ساخت کیا ہے، اس کا جسمانی نظام کیا ہے، ہارمونز کا نظام کیا ہے. وہ آج ہم نے جو ہے تلاش کیے کہ ہارمونز ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک چیز تو حضرت میرا شمس تھی کہ عورت کے جسمانی اور نفسیاتی ساخت جو ہے یہ مختلف ہے مرد کے جسمانی نظام اور اس کی نفسیاتی ساخت سے. لہذا اس اعتبار سے مرد کی فضیلت کا ایک پہلو ہے. لیکن یہ چیز جتنی آج کڑوی گولی محسوس ہوتی ہے ہماری خواتین کو تو ہوتی ہے. مغربی تہذیب کے دل دادا مرد بھی یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت کرنے پر مجبور ہوں. اس میں سب سے پہلے میں ایک وضاحت یہ کر دوں کہ ہمارا ایک تصور ذہن میں غلط بیٹھا ہوا ہے کہ شاید وہ جو عرب معاشرہ تھا جاہلی، جو کہ اولین مخاطب تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، شاید اس میں عورت کی کوئی حیثیت تھی نہیں. یہ بات نہیں، وہاں تبرج بھی تھا. اسی لیے تو کہا بلا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولی، وہاں کوئی پردہ نہیں تھا، پردہ نام کی کوئی شے نہیں تھی. وہاں عورت کا پورا قانونی تشخص موجود تھا. آپ ذرا تصور کیجئے، ایک ہی مثال سے بات واضح ہو جائے گی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ تھی کہ نہیں؟ ان کی جائیداد اپنی تھی یا کسی اور کی تھی؟ وہ کاروبار کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی؟ یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کارندے کی حیثیت سے یا نمائندے کی حیثیت سے کاروبار اپنا آغاز کیا. وہ دولت مند خاتون، اس کا مطلب ہے کہ عورت اس معاشرے میں بھی شی کڈ اون پراپرٹی، اس کی دولت اپنی تھی، وہ تجارت کرتی تھی. اور پھر نوٹ کیجئے، حضرت خدیجہ ہی کی ایک مثال سے ساری بات واضح ہو جائے گی. کیا اس معاشرے کے اندر عورت کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ جس سے چاہے شادی کرے؟ آپ پڑھتے ہیں سیرت کے اندر کہ حضرت خدیجہ سے شادی کے خواہش مند تھے رؤسائے قریش. کسی کا کوئی دباؤ تھا ان پر؟ کوئی زبردستی ان کا نکاح کر سکتا تھا کسی؟ خود ان کا چوائس ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. معلوم یہ ہوا کہ یہ تصور ذہن سے نکال دیجئے، ہمارا آج کا معاشرہ اس میں عورت کا جو رجحان ہے اس میں اس جاہلی معاشرے میں کوئی فرق نہیں. یہ سارا اس میں تبرج بھی تھا، اس میں بننے سنورنے کا اور بن سنور کر نکلنے کا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے موجود تھیں. پردہ بڑی مشکل سے ان سے کروایا گیا ہے، آسانی سے انہوں نے بھی اس پردے کو قبول نہیں کیا ہے. ایک بات تھی صرف اس معاشرے میں جس کو ہم نے بہت زیادہ نمایاں کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے، وہ ایک بچی بیچاری جو آج پیدا ہوئی ہے، جس کا کوئی والی وارث نہیں، اس کو پکڑ کے کسی نے دفن کر دیا. یہ تو وہاں تھا کہ غیرت کا ایک جاہلی تصور جو ان میں تھا کہ کبھی کوئی آئے گا ہمارے گھر پر اور بیاہ کر لے جائے گا ہماری اس بچی کو، اور کوئی داماد کی حیثیت اختیار کرے گا. یہاں تو ان کی وہ غیرت جاہلی جو ہے وہ جو بھی زندہ درگور کر دینے کا معاملہ تھا، لیکن اس سے آگے عورت کا معاملہ جو آج ہے وہی اس وقت میں تھا. اور عورت کے حلق سے یہ مرد کی فضیلت، جس کو میں انتظامی فضیلت، قانونی فضیلت کہہ رہا ہوں، یہ جو کڑوی گولی جیسے آج حلق سے نیچے نہیں اتر رہی، اس وقت بھی بڑی مشکل سے اتری ہے. اس کی ایک مثال ذہن میں رکھیے، جیسے وہ لوگ شراب کے رسیا تھے اور خوگر تھے، بلانوش تھے، پینے کی شے ان کے ہاں بھی جیسے آج کی ویسٹرن سوسائٹی میں پینے کی اصل شے تو شراب تھی، پانی تو اصل میں مجبوری کو پی لیا جائے بات اور ہے، وہ تو دھونے ہونے کے کام آنے والی شے ہے. یہی وہاں بھی تھا، کھانے کے ساتھ ایک مستقل شے جو ہے وہ تو شراب تھی. اب یہ شراب جو گھٹی میں پڑ جاتی ہے، اس کو چھڑانا آسان نہیں تھا. کس تدریج کے ساتھ چھڑایا ہے؟ سورہ بقرہ میں صرف ایک ہوا کا رخ معین کر دیا گیا کہ یہ جو شراب اور جوا ہے، اسمہما اکبر من نفعہما، بس بات ختم. ایک ڈائریکشن دے دی گئی، اصول معین کر دیا گیا کہ یہ گناہ کا پہلو ہے. لیکن یہ کہ منافع للناس، لوگوں کے لیے وہ منفعتیں بھی ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما. کچھ عرصے کے بعد ذرا دوسرا قدم، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو بھائی جب شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ. حتی تعلموا ما یقولون تقولون، جب تک کہ پورے ہوش میں نہ آ جاؤ کہ تمہیں معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پہلے ہی حکم سے بہت سے لوگ تو چھوڑ گئے، اس لیے کہ رخ تو معلوم ہو گیا تھا، دوسرے حکم پر بہت بڑی تعداد نے چھوڑ دیا. اب پھر سورہ مائدہ میں وہ حکم آیا، اور پھر اب آیا ہے ذرا غضبناک انداز، فہل انتم منتہون، اب بعض آتے ہو کہ نہیں آتے، اس میں ایک زجر ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک ڈانٹ ڈپٹ کا بھی انداز ہے، اس لیے کہ ابھی تک دونوں باتوں سے تم نے سمجھا نہیں۔ یہی بالکل ترتیب ہے اس عورت اور مرد کے مسئلے میں۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ بڑی ہلکی سی بات کی ہے، ذرا ابھی شوگر کوٹڈ ہے معاملہ، یہ کڑوی گولی حلق سے نہیں اونچی، ایک ڈائریکشن دے دی گئی، اصول معین کر دیا گیا کہ یہ گناہ کا پہلو ہے، لیکن یہ کہ منافع للناس، لوگوں کے لیے وہ منفاتیں بھی ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما۔ کچھ عرصے کے بعد ذرا دوسرا قدم، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو بھائی جب شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ، حتی تعلموا ما یقولون تقولون، جب تک کہ پورے ہوش میں نہ آ جاؤ کہ تمہیں معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو پہلے ہی حکم سے بہت سے لوگ تو چھوڑ گئے، اس لیے کہ رخ تو معلوم ہو گیا تھا، دوسرے حکم پر بہت بڑی تعداد نے چھوڑ دیا۔ اب پھر سورہ مائدہ میں وہ حکم آیا، اور پھر اب آیا ہے ذرا غضبناک انداز، فہلن تم منتہون، اب بعض آتے ہو کہ نہیں آتے، اس میں ایک زجر ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک ڈانٹ ڈپٹ کا بھی انداز ہے، اس لیے کہ ابھی تک دونوں باتوں سے تم نے سمجھا نہیں۔ یہی بالکل ترتیب ہے اس عورت اور مرد کے مسئلے میں۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ بڑی ہلکی سی بات کی ہے، ذرا ابھی شوگر کوٹڈ ہے معاملہ، یہ کڑوی گولی حلق سے نہیں اونچی اترے گی۔ تو بات کیا کہی، لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس کی تفسیر اور تعبیر میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے بزرگ جو ہے وہ کچھ خطا کر گئے، یعنی یہ ترجمہ اس کا کر لیا گیا ہے اور آج کل کے ہمارے جدید لوگ اس کو دلیل کے طور پر اختیار کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے اوپر مرد کو حق حاصل ہے ویسے ہی مرد کے اوپر ان کو حق حاصل ہے۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں، یہ ترجمانی صحیح نہیں۔ لام اور اعلیٰ کا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، کسی کے حق میں ہونا، کسی کے ذمے ہونا، کسی کے خلاف ہونا۔ القرآن حجت لکا او علیکا، یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان کے بھی حقوق ہیں ویسے ہی جیسے کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ جیسی ذمہ داری، سوشل رسپانسبلٹیز مرد کی ہے، ویسے ہی اس کے حقوق ہونے چاہیے۔ اگر تو یہ حقوق اور فرائض بالکل برابر ہوتے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو ایک جملہ کافی ہے کہ یہ حقوق میں اور فرائض میں بالکل برابر ہے۔ لیکن یہ جو بات کہی گئی، لَهُنَّ ان کے لیے ہے ویسا ہی، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ جیسا کہ ان کے ذمے ہے۔ ذمے ہے ایک فرض، ایک ذمہ داری، اور حق ہے وہ کہ جو ان کو مل رہا ہے، تو گویا کہ ان کے جیسے فرائض ہیں، جیسی ذمہ داریاں ہیں، ویسے ہی اللہ نے ان کو حقوق دیے ہیں۔ یہی اصول ہے کہ جو یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت سے پوری دنیا میں مسلم ہے کہ جہاں ذمہ داری رسپانسبلٹیز ہوں گی اسی کے ہم وزن اختیار ہونا چاہیے۔ اگر اتھارٹی جو ہے کورسپونڈ نہیں کرتی ہے رسپانسبلٹی کے ساتھ تو نظام نہیں چلے گا۔ جیسا فرض ویسے اس کا حق، ویسے اس کے لیے اختیار۔ تو لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلے طریقے پر معروف انداز میں، جیسے ان کے فرائض ہیں، جیسے ان کے ذمے ہیں ذمہ داریاں، ویسے ہی ان کے لیے حقوق ہیں۔ اور پھر مزید اس کو کھول دیا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور ان پر ایک درجہ۔ درجہ کس شے کا؟ ابھی اس میں بھی ابہام رکھا گیا، ابھی ذرا اس کو کھولا نہیں گیا۔ ایک درجہ ہے ان کو، مردوں کو ان کے اوپر ایک درجہ ہے، اسے درجہ فضیلت کہہ لیجئے، اسے درجہ اختیار کہہ لیجئے، اسے درجہ قانونی کہہ لیجئے، جو بھی کہیے، اس کو کھول دیا ہے۔ اس کی وضاحت نہیں بلکہ اس کے عدم وضاحت ہی میں فصاحت ہے۔ اس کے بعد اب آئیے سورہ نساء میں آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 34۔ آیت نمبر 32 سورہ نساء، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی جس سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ایک بڑا یہ یوں سمجھیے کہ اخلاقی اصول تلقین کے انداز میں اللہ نے کسی کو بدصورت بنایا کسی کو خوبصورت بنایا. اب بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے اسی پیچ و تاب میں ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو کچھ نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ نے کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا. اب کوئی عورت جو ہے اس پیچ و تاب میں ہو کہ مجھے مرد کیوں نہیں بنایا گیا اور کوئی مرد جو ہے وہ اس ارمان میں ہو کہ مجھے عورت کیوں نہیں بنایا گیا. تو اب یہ حماقت ہے, اس سے حاصل کیا ہوگا؟ فضیلت ہے, اللہ کی فضیلت کے دروازے بند نہیں ہیں, اور بہت سی فضیلتیں ہیں. لہذا پہلی بات تو یہ بتائی کہ اللہ نے جس کو جس چیز کے ذریعے سے فضیلت دے دی ہو اس کے لیے تمنا نہ کیا کرو. یہ ایک نیگیٹو جذبہ ہوگا, یہ تمہاری صلاحیتوں اور توانائیوں کو ضائع کرائے گا, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, پروڈکٹیو نہیں ہے. اب دوسری بات, للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. اب یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اکتساب قرآن مجید میں معاشیات کے لیے نہیں آتا, نیکی اور بدی کے لیے آتا ہے. یہ وہی مضمون ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں, سوائے ایک جگہ کے کہیں اور کسب جو ہے اس معنی میں نہیں آیا, بلکہ قرآن مجید میں معاشیات کے ضمن میں ہمیشہ فضل کا لفظ آتا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. یہ تو اللہ کا فضل ہے. یہ کل میری گفتگو کا ایک اہم موضوع یہ ہوگا, معاشی جو فلسفہ ہے قرآن کا اس کی ایک اہم بات یہ ہے. اصل میں کسب اور اکتساب جو ہے وہ نیکی اور بدی کے لیے, اصل کمائی تو انسان کی یہ ہے, رزق تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا وہ پہنچائے گا. اصل کمائی جو میں اور آپ کر رہے ہیں وہ یا نیکی ہے یا بدی. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو انہوں نے کمایا, اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. اس میں ایک دلیل میں دے دوں, اگر یہ معاش سے متعلق ہوتا تو نصیبوں کا لفظ نہیں آ سکتا, وہ تو جو عورت کی تنخواہ پوری کی پوری اس کی ہوگی کہ پھر اس کے اندر سے حصہ تھوڑا ہی ہوگا اس کا, اور جو مرد کی تنخواہ وہ پوری کی پوری اس کے لیے ہوگی, حصے کا لفظ تو نہیں ہوگا. ہاں نیکیوں میں حصے کی بات آتی ہے, اس لیے کہ اس میں خلوص کتنا تھا, اس میں اخلاص کی کتنی دولت موجود تھی, اس میں کہیں کوئی پولیوشن تو نہیں ہو گئی تھی. تو بہرحال جو بھی نیکی کسی نے کمائی ہے اس میں سے اپنے خلوص و اخلاص کی نسبت و تناسب سے حصہ مل جائے گا. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. تیسری بات دیکھیے, ایک ہی آیت میں آ رہی ہے, وَسَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ. بھئی ایک چیز میں اگر تمہیں پیچھے کر دیا اللہ نے, کسی اور کو فضیلت دے دی, تو اللہ کی فضیلت کا, واللہ ذو الفضل العظیم, اس کی فضیلت اور اس کے فضل کا خزانہ محدود نہیں ہے, مانگو اس سے, وہ کسی اور میدان میں کمپنسیٹ کر دے گا تمہیں, اس کے اندر کہیں بڑا جو ہے آگے بڑھنے کا موقع دے دے گا. وَسَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد پھر ایک آیت کے وقفے سے وہ آیت آتی ہے جو سب سے کڑوی ہے. اب وہ بات بتمام و کمال سامنے آ گئی, اسلام کا نظام معاشرت اب مکمل ہوتا ہے اس آیت پر. الرجال قوامون علی النساء, مرد حکمران ہے عورتوں پر. یہ لفظ کل بھی آیا تھا, کونوا قوامین بالقسط. یہ قوام کے بعد با تھا, وہاں کسی شے کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا, یہاں اعلیٰ ہے, قوامون علی النساء. اس اعلیٰ نے زمین و آسمان کا فرق کیا ہے. معلوم یہ ہوا اس میں ہے وہ انتظامی طور پر حاکمیت اور حکومت اور اختیار اور سربراہی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا کی. الرجال قوامون علی النساء. اب کیوں ہے یہ؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. پہلی بات تو اللہ نے ایک فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر, وہ یہ فضیلت جس کو آیت نمبر 32 میں اس قدر پہلے ٹیبل بنایا گیا ہے اس کو شوگر کوٹ کر کے بات کو جو ہے ذہن میں اتارنے کے لیے. اب یہاں کھل کر بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا, اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں, خرچ کی پوری ذمہ داری مرد پر ہے, عورت پر نہیں. عورت کی کفالت مرد کے ذمہ ہے. یہ جو معاش کا معاملہ, اس کی کوئی ذمہ داری اسلام عورت پر نہیں ڈالتا. یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اسلام اس کو روکتا ہے یا نہیں روکتا ہے, کیا حدود ہے کیا قیود ہے, وہ دوسری بات ہے, لیکن بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی. یہی وجہ ہے کہ نکاح میں بھی مہر کیا ہے, اس کی حیثیت سمبولک ہے, یہ ایک علامتی شے ہے کہ خرچ کرتا ہے مرد. حالانکہ دیکھیے اس کو بالکل دو اور دو چار کی طرح سمجھ لیجئے, شادی جیسے مرد کی ضرورت ہے ایسے ہی عورت کی بھی ضرورت ہے. ضرورت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، دو طرفہ ضرورت ہے، برابر ضرورت ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. سوال یہ ہے کہ مرد کیوں مہر دے، عورت کیوں نہ دے؟ لیکن یہ کہ ایک نظام ہے، اس نظام کے ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ فٹ بیٹھتی ہیں. ایک سمبولک حیثیت ہے کہ گویا مرد کی حیثیت طالب کی ہے، عورت کی مطلوب کی ہے، لہذا وہ خرچ کر رہا ہے. یہ کوئی عورت کی قیمت نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن ایک علامت ہے. پھر اس کے بعد جب یہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، پورا اس کا نان نفقہ سکنا ہر شے مرد کے ذمے ہے. وہ گھر بسا رہا ہے، قوامیت دی گئی ہے اسے تو کسی بنیاد پر دی گئی ہے، اور قوامیت ہے تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، اب انہیں وہ ذمہ داری اپنی جھیلنی ہوگی. یہی وجہ دیکھیے اس درجے باریک بینی موجود ہے. عورت جیسے میں نے بتایا اسلام میں بھی وہ تشخص ہے، شی کین اون پراپرٹی، اس کی دولت اپنی ہے، اسے وراثت میں ملا ہے کچھ تو اس کا اپنا ہے، وہ چاہے تو اپنے بچوں پر اور اپنے شوہر کے اوپر خرچ کرے، چاہے تو نہ کرے. وہ ڈیمانڈ کرے گی کہ تمہیں مجھے سپورٹ کرنا ہے، میری اولاد کو اور مجھے، میرا سکنا، میرا نفقہ، ہر شے جو ہے تمہارے ذمے ہے. یہاں تک کہ مرد اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکات دے سکتی. حضور سے پوچھا ایک خاتون نے، صحابیہ نے، کہ میرے شوہر تنگ دست ہے، کیا میں میرے پاس مال ہے، میں اپنی زکات دے سکتی ہوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں دے سکتی ہو، دگنا ثواب ہوگا. اس لیے کہ عورت لائبلٹی ہے مرد کی، بیوی تو لائبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، اسے زکات نہیں دے سکتے آپ، لیکن شوہر بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی لائبلٹی نہیں ہے، لہذا اس کو وہ زکات دے سکتی. اس پورے نظام کو سمجھیے کہ قانونی سطح پر اس آیت مبارکہ میں پورا فلسفہ آ گیا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض وبما انفقوا. لہذا اب مسلمان عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فصالحات قانتات، نیک بیبیاں تو وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار. یو ہیو ٹو اوبے. اوبے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کل سیاسی میدان میں زیر بحث آئے گی بات، کہ کوئی اطاعت مطلق نہیں ہے اسلام میں، مطلق اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے، باقی اطاعتیں محدود ہیں. معروف میں، معروف میں شوہر کا حکم ماننا پڑے گا عورت کو. شوہر یہ کہتا ہے کہ نماز مت پڑھو، فرض نماز، تو نہیں مانے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لیکن اگر نوافل سے روکتا ہے رکنا پڑے گا. روزہ نفلی اگر روکتا ہے رکنا پڑے گا، لیکن روزہ فرض رمضان کا اس سے نہیں روک سکتا. معصیت میں اطاعت نہیں، باقی اطاعت. اور اطاعت اصل میں آتی کہاں ہے؟ دو مباحات ہیں، خاندانی کوئی معاملہ ہے، کوئی انتظامی معاملہ ہے، عورت کی ایک رائے ہے، بیوی کی، اب عورت نہ کہیے بیوی کہیے، شوہر کی ایک رائے ہے. دونوں حرام تو ہے نہیں، دونوں معروف کے درجے میں ہیں. اب اسلام یہ چاہتا ہے کہ بیوی ذہنن تیار رہے، کہ چاہے وہ کنونس کر لے، اپنی بات منوا لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے تیار رہنا ہوگا کہ وہ شوہر کی بات کو تسلیم کرے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض وبما انفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک بیویات وہ ہیں کہ جو فرما بردار ہیں اور جو غیب کی، جو شوہر کی امانتیں ہیں، اس کے راز ان کی حفاظت کرنے والی. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ شوہر سے سب سے بڑھ کر تو بیوی واقف ہے، اس کی اگر کوئی کمزوریاں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ بیوی سے تو چھپی نہیں رہیں گی. اس کے اندر جو بھی کوئی اس کے راز ہے وہ بیوی کے سامنے ہے، تو پوری طریقے سے ان رازوں کی حفاظت کرنے والیاں. یہ ہے اسلام کا نظام عائلی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اب اگر فلسفے کی حیثیت سے یہ بات تسلیم ہو جائے، اور اس کے لیے عقلی دلیل کیا ہے؟ بڑی موٹی سی بات ہے، جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں، شرف انسانیت میں چپڑاسی اور افسر برابر ہے. یہ آپ کو آج بھی، اس وقت بھی، گئے گزرے دور